الصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرو. 18ویں پارے میں سورہ نور میں یہ آیہ کریمہ آیہ استخلاف کہلاتی ہے. استخلاف سے مراد ہے کہ اللہ کریم نے خلافت ارضی یا حکومت مسلمانوں کو مومنین کو دینے کا اس میں وعدہ فرمایا ہے. آج مسلم دنیا میں ایک اضطراب ہے اور کم و بیش ہر بندہ اس بات پہ پریشان ہے کہ روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے. آپ اس وقت کا اندازہ کیجئے جب مدینہ منورہ میں جو کہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا خلافت اسلامی کی اور حکومت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی اور دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں ریاستیں حکومتیں جو غیر مسلموں کے پاس تھیں سب نے اس کے خلاف ایکا کر لیا اور اسے مٹانے پر تل گئے. اور عجیب عالم رہا مسلمانوں کا مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 3 سال تک کوئی شخص رات کو بھی زرہ اتار کر یا اسلحہ الگ رکھ کے نہیں سوتا تھا. اتنا خطرہ اور اس قدر خوف تھا. پھر مدینہ منورہ پہ حملے ہوئے اور غزوہ خندق کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کافروں نے جو زور لگانا تھا لگا چکے، اب انشاءاللہ فتح ہمیشہ مسلمانوں کی ہوگی. اور ایک عجیب تاریخی حقیقت ہے کہ اس کے بعد مسلمان اطراف و اکناف میں پھیلے، کافر طاقتوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہیں ہوئی. آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی وانتم الغالون، کہ اب اس کے بعد ہمیشہ تم فاتح رہو گے. ساتھ شرط یہ لگا دی گئی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اسی طرح ایمان پر قائم ہو. اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ وہ مٹھی بھر خانہ بدوش جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے وقت بڑے بے بس نظر آتے ہیں، جو مدینہ منورہ کی ریاست بناتے وقت ظاہری طور پر بڑے کمزور نظر آتے ہیں اور کافر طاقتیں انہیں لقمہ تر سمجھتی ہیں، انہوں نے چند سالوں میں روئے زمین کی بڑی بڑی جابر اور ظالم طاقتوں کو نشہ اقتدار سے بیدار کر دیا اور ان کے تکبر و نخوت کو توڑ کر ان کے ظلم و جبر سے لوگوں کی گردنیں آزاد کر دی اور روئے زمین پر عدل و انصاف قائم کر دیا. اس کی بنیادی وجہ وہی تھی کہ وہ سچے مومن تھے. جو شرط اللہ نے لگائی تھی، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہوئے، ایمان پر قائم رہے، تو انتم الاعلون، تو پھر تم ہی فاتح ہو. اس آیہ کریمہ میں ایک عجیب وعدہ فرمایا، وہ آیت بھی ہمیشہ کے لیے ہے، آج بھی اللہ کا وہ وعدہ موجود ہے. اور یہ دوسری بات اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمائی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان پر قائم رہیں اور عمل صالح اختیار کریں، اللہ ان سے وعدہ فرماتا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین پر اقتدار دے گا، خلافت ارضی دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلے ان سے پہلے اہل ایمان کو روئے زمین پر قوت و اقتدار و اختیار دیا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اس دین کو جس کو اللہ نے پسند کیا ہے اس کو مستحکم کر دے گا، ان کے اقتدار کی وجہ سے، ان کی خلافت کی وجہ سے دین مستحکم ہو جائے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کی فضا سے نکل کر، ڈر کے دائرے سے نکل کر انہیں امن نصیب ہو جائے گا. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، پھر وہ اکیلے پروردگار عالم کی، اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر اس کے بعد کسی نے ناشکری کی اور اللہ کا شکر نہ کیا اور نافرمانی کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر وہ بدکاروں میں شمار ہوں گے، پھر وہ اس وعدے کے مستحق نہیں رہیں. عہد حاضرہ کی ایک عالمی کوشش ہے جس پہ روئے زمین کی ساری حکومتیں متفق ہیں کہ امن قائم ہونا چاہیے. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. اب اس کے ساتھ قیام امن کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، اس کا حل عہد حاضرہ کی بزوں میں خود سپر پاور امریکہ نے دریافت کیا کہ قیام امن کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی جانی چاہیے. اب بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کی تعین کون کرے، کیا دہشت گردی کیا ہے؟ اہل فلسطین کا اپنا ملک، اپنا گھر تھا، یہودیوں کو دوسرے ممالک سے لا کر وہاں ان کے سروں پہ بٹھا دیا گیا. اب اگر وہ فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا گھر خالی کرو، تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. اور روزانہ سینکڑوں فلسطینی یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اسے دہشت گردی نہیں کہا جاتا. اسی طرح الجزائر میں مغربی دنیا کے مروجہ اصولوں کے مطابق علماء نے اور دیندار لوگوں نے اتحاد کر کے مغربی جمہوریت کے قواعد کے مطابق الیکشن جیت لیا. اب ان کی حکومت بننا چاہیے تھی. وہاں عالمی طاقتوں نے مارشل لا لگوا دیا. وہاں روز قتل عام ہو رہا ہے اور دہشت گرد انہیں کہا جاتا ہے جن کا حق مارا گیا. یعنی عجیب معیار ہے کہ جن کا حق مارا گیا وہ دہشت گرد ہے. اس کے بعد کشمیر کی باری آ گئی. ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ جب ہوا تھا تو ریاستوں کے حق میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کی اکثریت اس ملک کے ساتھ رہنا چاہے. اس ریاست کا الحاق اس ملک سے ہوگا. وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے. لیکن ہوا کیا, جوناگڑھ کی ریاست طاقت سے ہڑپ کر لی بھارت نے. حیدرآباد دکن کی ریاست بزور بازو بھارت نے ہڑپ کر لی. اور کشمیر بھارت نے بزور بازو ہڑپ کرنا چاہا. مسلمان مجاہدین نے پاکستان سے مزاحمت کی اور بڑی عالمی طاقتوں نے درمیان میں آ کر ایک لائن آف کنٹرول مقرر کر دی. اب جو کچھ بھارت نے ہڑپ کر لیا تھا وہ اس کے پاس ہے اور بہت تھوڑا سا حصہ آزاد کشمیر ہے. وہ تب سے اب تک, یعنی اگر وہ لوگ بھارت کے ساتھ ہیں تو بھارت کو وہاں 10 لاکھ فوج لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ روزانہ قتل عام کیوں ہوتا ہے؟ وہ روزانہ کیوں مرتے ہیں؟ وہ کیوں لڑ رہے ہیں بھارت کے ساتھ؟ اور اگر بھارت کے ساتھ ہیں تو پھر اس وہاں حق رائے دہی کیوں نہیں دیا جاتا؟ وہ بھارت کے حق میں رائے دے دیں گے اور جھگڑا ختم ہو جائے گا. وہاں دہشت گرد اہل کشمیر کو کہا جاتا ہے جن پر ظلم ہو رہا ہے. اسی طرح افغانستان میں افغانوں نے اپنی حکومت قائم کی. وہ اچھے تھے یا برے تھے, وہ نیک تھے یا بدکار تھے, وہ حکومت ان کی صحیح تھی یا غلط تھی, کسی کو اس سے کیا مطلب. ان کا اپنا ملک تھا, اس ملک کے لوگ تھے, انہوں نے اپنی پسند سے حکومت قائم کی. امریکہ بہادر نے لاکھوں عورتیں, بچے, معصوم جانیں, بے گناہ عوام کو تہ تہ کر دیا. ایک ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. پھر عراق کی باری آ گئی. امریکہ سے آ کر عراق پر بمباری کرنا دہشت گردی نہیں ہے, اور عراقی جو اپنے حق کا دفاع کرتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. تو یہ قیام امن کا ایک انوکھا طریقہ جو دریافت کیا عہد حاضرہ کی بڑی طاقتوں نے, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا وہاں امن قائم ہو گیا؟ کیا فلسطین میں امن قائم ہو گیا؟ کیا الجزائر میں امن قائم ہو گیا؟ کشمیر میں امن قائم ہو گیا؟ افغانستان میں امن قائم ہو گیا؟ عراق میں امن قائم ہو گیا؟ یا اس بدامنی کے اثرات نے دوسری دنیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور باقی ممالک میں بھی قتل و غارت گری شروع ہو گئی. خود امریکہ کے لوگ بھی روز مر رہے ہیں. تو آخر اس بدامنی کا حل کیا ہے؟ اور اس بدامنی کو امن میں تبدیل کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ قرآن کریم یہ ذمہ داری ان لوگوں پہ عائد کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے, جنہوں نے اللہ کو مانا, اللہ کی کتاب کو مانا, اللہ کے احکام کو مانا. انہیں ذمہ داری سپرد کرتا ہے کہ روئے زمین پر امن قائم کرنا تمہاری ذمہ داری. ہمیں یہ تو بڑا اعتراض ہوتا ہے جی وہ مغرب کا ٹی وی جو ہے اس پہ بہت بے حیائی ہوتی ہے اور اب تو مشرق میں بھی کسر نہیں رہی. یا مغرب میں عورت کی عزت نہیں ہے, پردہ نہیں ہے, یا بدکاری حد سے گزر گئی ہے, لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ اس بے حیائی کو, اس بدکاری کو, اس برائی کو, اس کو روکنے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس بے حیائی کو وہ روکے گا جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا, جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا, وہ روکے گا؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, کہ شیاطین جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں, ان سے بات کرتے رہتے ہیں, انہیں مشورہ دیتے رہتے ہیں. ظاہر ہے کافر سے بڑا شیطان کا دوست کون ہوگا, اور جسے شیطان مشورے دے گا وہ بے حیائی روکے گا, برائی روکے گا یا بڑھائے گا؟ اسے روکنا یہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے. دنیا تاریکیوں کی لپیٹ میں ہے اور اسے روشنی بخشنا یہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, جذبہ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. لیکن یہ کون کرے گا؟ وہ مسلمان جو اللہ کا نام لینے سے بیزار ہے, وہ مسلمان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے سے بیزار ہے, وہ مسلمان جسے احکام شریعت بھارے لگتے ہیں, وہ مسلمان جو کافروں کی زندگی جینا چاہتا ہے, وہ مسلمان جو خود سود کھاتا ہے, وہ مسلمان جو خود دنیا کی سب سے بڑی برائی کا حصہ بن چکا ہے, وہ کیسے روکے؟ یہاں تو یہ قید لگا دی, اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کا عقیدہ صحیح, آمنو, ایمان وہ ہو جو محمد الرسول اللہ نے تعلیم فرمایا, ایمان وہ ہو جس کا تقاضا شریعت محمدی کرتی ہے, ایمان وہ ہو جس کا تقاضا اللہ کی کتاب کرتی ہے. اور صرف ایمان نہیں, ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو, عمل الصالحات, عمل صالح ہو, اور عمل کی صلاحیت یہ ہے کہ ہر وہ عمل صالح ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے یا آپ کو پسند ہے, جو آپ نے کیا کرنے کا حکم دیا, جسے آپ نے پسند فرمایا وہ عمل صالح ہے, اور جو حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں وہ غیر صالح, اس میں صلاحیت نہیں ہو سکتی. تو یہ دو شرطیں آ گئیں, عقیدہ بھی درست ہو, ایمان صحیح ہو, دل کی گہرائی سے یقین ہو اللہ کی توحید پر, اللہ کی کتاب پر, آخرت پر, ضروریات دین پر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر, آپ کے خاتم النبیین اور رحمت للعالمین ہونے پر, اور پھر پوری اپنی کوشش ہو اس کی کہ میں ہر کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کروں. خلوص دل سے, اندر سے یہ خواہش ہو, اور کوشش ہو پوری کہ میں حضور کی نافرمانی نہ کروں. فرمایا اگر تم ایسے بن جاؤ گے میں تمہیں زمین پر اقتدار دے دوں گا, میں تمہیں حکومت دوں گا, میں تمہیں خلافت ارضی دوں گا, جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو دی, پہلی امتوں کو دی. اور جب ایسے لوگ اقتدار میں آئیں گے تو ہوگا یہ کہ جو دین اللہ نے پسند کیا ہے وہ مضبوط اور راسخ ہو جائے گا, وہ لاگو ہو جائے گا اور اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. جب یہ ہوگا پہلے فرد کی اصلاح ہوگی, اس کے ایمان کی اور اس کے عمل کی. اب اس کے بعد دوسرا کام اللہ کا ہے, اس کا وعدہ ہے کہ وہ اسے حکومت و اقتدار دے گا. تیسرا کام یہ ہوگا کہ اس کے اقتدار کی وجہ سے اللہ کا دین نافذ ہو جائے گا, تب جا کر وہ فضا میسر ہوگی. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, پھر دنیا کو خوف نہیں رہے گا, روح زمین پر امن قائم ہو جائے گا, پھر لوگوں کے دلوں میں خطرہ اور ڈر نہیں ہوگا, لوگ امن سے جی سکیں گے, کوئی کسی کی آبرو نہیں لوٹے گا, کوئی کسی کی جان نہیں چھینے گا, کوئی کسی کا مال نہیں چھینے گا, ہر طرف عدل و انصاف ہوگا اور امن و امان ہوگا. یہ دو طریقے ہیں. ایک طریقہ جو قرآن کریم نے بتایا یہ آزمودہ ہے, 1400 سال پہلے آزمایا گیا, جب دنیا کی حالت یہ تھی کہ افریقہ اور آسٹریلیا جیسے ممالک میں انسان انسانوں کو مار کر پکا کر کھاتے تھے, برے صغیر میں اس عہد میں جب یہاں کی آبادی لاکھوں میں تھی, بتوں کی تعداد 34 کروڑ تھی. برے صغیر میں اس عہد کے مورخ لکھتے ہیں آبادی لاکھوں سے متجاوز نہیں تھی لیکن بتوں کی تعداد 34 کروڑ تھی, اور انسانوں کو پتھر کے بتوں کے آگے ذبح کر دیا جاتا تھا اور قربانی چڑھایا جاتا تھا, زیور لوٹنے کے لیے عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا اور اسے عبادت سمجھا جاتا تھا, بندر پوجے جاتے تھے, سانپ پوجے جاتے تھے, چوہے پوجے جاتے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک بھارت میں پوجے جا رہے ہیں اس نئی روشنی میں. حد یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندہ شرمندہ ہے اور معذرت خواہانہ انداز اختیار کی ہوئی ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور بھارت میں ہندو بڑے فخر سے سیٹلائٹ پہ دکھا رہا ہے کہ جی ہم چوہوں کی پوجا کرتے ہیں, بندروں کی پوجا کرتے ہیں, گائے کو پوجتے ہیں, سانپ کی پوجا, روزانہ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں سیٹلائٹ پہ. یہاں سے شمال کو جائیں تو شمالی علاقوں کا عالم یہ تھا کہ ہر طاقتور ہر کمزور کو لوٹ لیتا, اس کے بچے چھین لیتا, بیویاں چھین لیتا, مال چھین لیتا, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور مغرب کا عالم یہ تھا جو آج تہذیب کا لمبردار بنا ہوا ہے کہ اسے دا وائلڈ وائلڈ ویسٹ کہتے تھے, دو دفعہ وحشی وحشی مغرب. یورپ اور برطانیہ کے لوگ غاروں میں رہتے تھے, انہیں دا کیو مین کہتے تھے, غاروں میں رہنے والے لوگ, انہیں مکان بنانا نہیں آتا. دنیا میں امن نام کی کوئی چیز نہیں تھی. خود جزیرہ نما عرب میں ایک ایک لقمے کے لیے ایک ایک بندے کا گلا کاٹ دیا جاتا تھا, چند سکوں کے لیے, خالی زبانی فرضی آنر کے لیے بندوں کو قتل کر دیا جاتا, کوئی پوچھتا نہیں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بندے جمع فرمائے جن پر آمنوا وعملوا الصالحات کا اطلاق ہوتا ہے. ایک مبارک جماعت صحابہ کی وجود میں آئی, جن کے عقائد بھی درست تھے، جن کا کردار بھی صحیح تھا، تعداد میں مٹھی بھر تھے، اور روئے زمین پر کفر، برائی، ظلم اور جور پھیلا ہوا تھا. وہ ایسا قادر ہے، اس نے اس مٹھی بھر جماعت کو وہ اقتدار بخشا کہ ربع صدی سے کم عرصے میں معلوم دنیا کے تین حصوں پر اسلام نافذ ہو چکا تھا. افریقہ سے چین تک، افریقہ سے سائبیریا تک، اور چین سے ہسپانیا تک. آج بھی نقشہ سامنے رکھ کے دیکھو، چین سے ہسپانیا تک اور سائبیریا سے افریقہ تک کتنی دنیا اس کے نیچے آ جاتی ہے. ایک حکومت تھی، کار نہیں تھی، ٹیلی فون نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھی، جہاز نہیں تھے، اور اس ساری سلطنت کا فرما روا مسجد نبوی کا خطیب اور امام تھا. اور اس ساری سلطنت کے چپے چپے پہ عدل اور انصاف کا ہے. یہ طریقہ آزمایا جا چکا. اس کے بعد اب نیا طریقہ جو نئی طاقتوں نے کیا، یہ آزمایا جا رہا ہے، اور گزشتہ نصف صدی سے آزمایا جا رہا ہے، اور گزشتہ نصف صدی میں آنے والا ہر دن پہلے سے زیادہ بدمنی لاتا ہے. یعنی دونوں کے نتائج دیکھ لیجئے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ غیر مسلم تو اپنی بات پہ بزد ہے، اسے اللہ سے تعلق نہیں ہے، اسے قرآن سے تعلق نہیں ہے، اسے محمد الرسول اللہ سے تعلق نہیں ہے، اسے اسلامی تاریخ سے بھی اگر دلچسپی ہے تو اتنی کہ وہ اسے تبدیل کر دینا چاہتا ہے. اگر اس کے بس میں ہو تو یہ حقائق جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کسی فرق تک نہ پہنچے، اس نے بدل دیے ہوں، لیکن یہ اتنی روشن حقائق ہیں کہ ساری کوششوں کے باوجود وہ انہیں بدل نہیں سکتا. تو وہ تو اپنا طریقہ آزما رہا ہے، اس میں دنیا تباہ ہو رہی ہے، دنیا جہنم زار بن رہی ہے، ہر بندہ خوف زدہ ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بھی ڈر رہا ہے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا بھی لوگوں سے ڈر رہا ہے کہ کوئی مسجد میں آ کر قتل نہ کر جائے. لیکن مسلمان کہلانے والا اور مومن کہلانے والا اس طرف کیوں نہیں آتا جہاں اللہ کا وعدہ ہے؟ اس کی سمجھ نہیں آتی. سمجھ میں نہ آنے والی بات یہ ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو بندے مومن کہتے ہیں، ہم جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا ایمان درست ہے، ہم جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا کردار درست ہے، ہم اس طریقے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ دنیا میں 56 کے قریب اسلامی ریاستیں ہیں، مسلمانوں کی ریاستیں ہیں. کسی ریاست میں دین کو استحکام کیوں نہیں؟ دین نافذ العمل نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عہد حاضر کا وہ بندہ بھی مسلمان ہے جو کہتا ہے یہ قابل عمل ہی نہیں، اور وہ بھی مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں. ایک کہتا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، دوسرا اس سے بڑھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو پرانے وقتوں کی اور جنگلیوں کی بات ہے، اس میں وحشیانہ سزائیں، اب تو دنیا مہذب ہو گئی، اب اس زمانے میں یہ کہاں سے آئے گا؟ تو اگر مومن بھی اپنا کردار آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے توڑ کر اپنے کردار کا رشتہ کافر سے جوڑ لے گا، آپ کے ملک میں بھی، پاکستان تو نام تو آپ نے پاکستان رکھ لیا، لیکن یہاں بھی جب انگریزی سال بدلتا ہے تو نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں سب کچھ ہوتا ہے، شرابیں بھی اڑتی ہیں، بدکاریاں بھی ہوتی ہیں. حالانکہ سال تو عیسائیوں کا ہے، ہمارا سال تو یکم محرم کو تبدیل ہوتا ہے. مسلمان کا سال تو قربانیوں سے شروع ہوتا ہے اور قربانی پہ ختم ہوتا ہے. مسلمان کا سال تو اس کی ابتدا بھی خون سے لکھی جاتی ہے اور اس کی انتہا بھی خون سے لکھی جاتی ہے. محرم بھی قربانیوں کا مہینہ ہے، ذی الحج بھی قربانی کا مہینہ ہے. مسلمان کے سال کی ابتدا بھی قربانی سے، انتہا بھی قربانی سے، کہیں عیاشی کا تصور نہیں ہے. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا. آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں، اسے ہندوؤں کے مہینے یاد ہیں. انگریز کی غلامی نصیب ہوئی، انگریز کے مہینے یاد ہیں. اسلام کے تو ہمیں مہینے بھی یاد نہیں، سال یاد نہیں، تاریخ کا پتہ نہیں. کمیٹیاں بنتی ہیں کہ یہ مہینہ بدلا کہ نہیں بدلا، پھر کمیٹیوں میں لڑائی ہوتی ہے، پھر تین تین عیدیں ہوتی ہیں، جھگڑا اس بات پہ ہوتا ہے کہ مہینہ بدلا کہ نہیں بدلا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس اعلان کرنے اور نہ کرنے کے لیے بھی لوگ رشوت لیتے ہیں. تو امن کہاں سے آئے گا؟ تو کفر کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. اگر کفر کعبے سے نکل کھڑا ہو تو مسلمانی کہاں جائے گی؟ کعبے سے کفر نکلنے سے مراد یہی ہے کہ مومن اگر کافر کا کردار اپنا لے، جسے کعبہ ہونا چاہیے تھا وہی مندر بن جائے، گرجا بن جائے، تو پھر مسلمانی کہاں رہے گی؟ لیکن میرے بھائی، ہم باتیں تو کرتے ہیں اور سب کے لیے کرتے ہیں. جب یہ طریقہ آزمایا، مسلمان مٹھی بھرتے، آج 200 کروڑ یا کم از کم 2 ارب مسلمان روئے زمین پر ہیں. پوری دنیا کی آبادی کا 1/3 وہ لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہلاتے ہیں. اگر یہ 200 کروڑ بندہ اس دائرے میں آ جائے، آمنوا وعملوا الصالحات، تو کتنا بڑا انقلاب ہے. یہ بات بھی ہم کرتے ہیں، لیکن اس 200 کروڑ میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، کیا ہم اس ایک بندے کو اس پہ لا سکتے ہیں؟ 14 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے. بجا طور پر ہم کہتے ہیں 14 کروڑ کو اس راستے پہ آ جانا چاہیے. درست سوچنا یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کو اور آپ اپنے آپ کو کیا اس راستے پہ لا سکتے ہیں. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی جس کا عقیدہ درست اور عمل حضور کے حکم کے مطابق ہے، اس خوف بھری دنیا میں وہ امن سے جیتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اسے کسی کا خوف نہیں بجز اللہ کی. آج بھی اس تباہ حال دنیا میں بھی آپ کو اگر بے خطر بندہ نظر آئے گا تو وہی نظر آئے گا جس کا عقیدہ درست ہے اور عمل درست ہے، اس لیے کہ اسے اللہ کی طرف سے امن نصیب ہوتا ہے. وہ کبھی پریشانی اس کے دل میں نہیں آتی کہ کوئی مجھے کھا جائے گا. وہ کسی سے نہیں ڈرتا بجز اللہ کے، اور ہمیشہ حق کے ساتھ رہتا ہے. تو میرے بھائی، پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کم از کم اس ایک فرض کو تو ایمان اور عمل کے دائرہ کار میں لائیں، پھر جہاں تک بس چلے اپنے اہل خانہ کو، اپنے خاندان کو، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو. تو اللہ کرے کہ ایک جمعیت ایسی بن جائے، اللہ کریم اختیار و اقتدار عطا فرما دے اور روئے زمین کو اور دنیا کو امن نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ نے سنت ادا کرنی ہوگی.